أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون. بالقدر الدجي محمد وعلى محمد. محترم دوستوں، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت و سعادت کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام عصر علیہ السلام کے حقیقی ناصروں اور منتظروں میں سے قرار دے. دیکھیے، اگر دعا کرنی ہے تو دعا کے انداز میں کہیں. یہ جو آپ نے الہی امین کہا ہے نا، یہ چھت سے اوپر نہیں چاہیے، چھت سے اوپر نہیں جائے گا. اگر واقعی الہی امین کہنی اور عرش تک پہنچانی ہے تو پھر کہیں الہی امین. اللہ تعالیٰ ہمیں امام زمانہ کے سچ ناصروں اور منتظروں میں سے قرار دے، کیونکہ حدیث میں ہے کہ وہ دعا کہ جس کا یقین خود بندے کو نہیں ہوتا وہ دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. لہذا یہ جو آمین کہہ رہے ہیں آپ، اس سے آپ کی سنجیدگی کا اندازہ ہوتا ہے، آپ کی توجہ اور اٹینشن کا اندازہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ایک ضمنی نقطہ تھا. اور ہمیشہ تقریباً جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں اکثر مومنین اسی طریقے سے بھیج رہے ہوتے ہیں، میں اسی طریقے سے اصلاح کر رہا ہوتا ہوں. ایک اور درود بھیجیے، محمد و آل محمد. امام عصر علیہ السلام کی معرفت کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صحیح ہے کہ امام عصر علیہ السلام کی زندگی بہت طولانی ہے، ہم ان کی زندگی میں جی رہے ہیں. 1185 ایئرز ہو رہے ہیں امام کی ولادت کو، اور 1125 یوم ولادت ہم منا رہے ہیں امام زمانہ علیہ السلام کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز اہمیت کے حامل ہے کہ ان تمام برسوں میں امام زمانہ اتنا ہی زیادہ مظلوم واقع ہوئے ہیں. ابھی آپ حدیث سن بھی رہے تھے اور دیکھ بھی رہے تھے، مَن مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو شخص مر جائے اس عالم میں کہ اپنے امام زمانہ کو نہ پہچانے، معرفت حاصل نہ کرے، وہ جاہلیت کی موت مرے. جاہلیت کی موت یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اندھیرے میں مر گیا، وہ گمراہی میں مر گیا. یعنی وہ لوگ جو دین اسلام کے آنے سے قبل گمراہی میں مر گئے، اس کی موت اور ان افراد کی موت کہ جو جاہلیت کے دور میں مر گئے برابر ہے. اس بنا پر امام عصر علیہ السلام کی معرفت بہت ضروری ہے. اور امام عصر علیہ السلام نے ہمیں خود ایک ایسا اصول دیا ہے کہ جو اصول ہر لمحے اور ہر دور میں ہمیں مشکلات سے نجات دینے والا ہے. یاد رکھیے گا، اگر امام علی مشکل کشا ہیں، اگر ہمارے ذہنوں میں یہ ہو کہ امام زمانہ ان سے کم مشکل کشا ہیں، اس کا مطلب کہ ہمارا نظریہ درست نہیں ہے. اگر ہم امام سجاد کا حوالہ دے کر اپنے مریضوں کی شفا چاہیں اور اس سے کم درجہ امام زمانہ کو اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے دیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نظریہ امامت درست نہیں ہے. اگر ہم کہیں علی وارث ہے اور اس سے کم اگر ہم کہیں گے امام مہدی وارث ہیں، تو پھر ہمارا نظریہ درست نہیں ہے. جس طرح علی وارث ہے اس طرح مہدی وارث ہے، جس طرح بقیہ ائمہ توسل کیے جانے کے قابل ہیں اسی طرح ہمارے زمانے کا امام توسل کیے جانے کے قابل ہے، جس طرح مولا کائنات مشکل کشاں ہیں اسی طریقے سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فردوس شریف مشکل کشاں ہیں۔ لہذا تصور کیجئے گا کہ آج ہم چونکہ امتی ہیں اپنے امام زمانہ کے، وَكُلُّ اُنَاسٍ، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ندعو کل اناسن بے امام ہیں، ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، ندا دی جائے گی، بلایا جائے گا، ہمیں کس کے ساتھ بلایا جائے گا؟ ہمیں امام زمانہ کے ساتھ بلایا جائے گا۔ لہذا ہمیں جتنی معرفت کی ضرورت ہے امام عصر علیہ السلام کے لیے وہ بہت ضروری ہے، اور اگر یہ معرفت حاصل نہ ہو تو جیسے کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان فرمی رسول اللہ کی کہ وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ امام عصر علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک فارمولا دیا ہے، اور وہ انتہائی خوبصورت فارمولا ہے، وہ کیا ہے؟ خود امام کی ایک ریکویسٹ ہے ہم سے، اور ان شب و روز میں میں جہاں پر بھی خطاب کے لیے گیا ہوں میں نے اس حدیث کو بارہا نقل کیا ہے اور بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج فإن ذلک فرجکم، میرے ظہور کے لیے کثرت سے دعا کیا کر، کیونکہ اس میں کہ میرا ظہور ہو جائے، ان فی ذلک فرجکم، اس میں تمہارا فرج، تمہاری گشائش، تمہاری آسانی۔ فرج کا معنی کیا ہے؟ فرج کا معنی گشائش، آسانی در حقیقت۔ اس کی اور بھی مناسبتیں ہیں لیکن میں یہاں پر ذکر نہیں کروں گا، وہ شاید قابل ہضم بھی نہ ہو آپ لوگوں کے لیے، لیکن اس کی اور دوسری تعبیریں ہیں کہ جو فرج کے سلسلے میں بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ علمی ماحول نہیں ہوتا لہذا لوگ اس کو قبول نہیں کرتے، اور لوگوں کے ذہن جب آمادہ نہیں ہوتے تو اس کو بتانے کا فائدہ بھی نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان بھی ہوتا ہے، تو اس کو میں چھوڑ دے رہا ہوں۔ کثرت کے ساتھ دعا کرو، یہ دعا در حقیقت ایسی نہیں ہے کہ ہم صرف دعا کر کے بیٹھ جائیں کہ امام نے آنا ہے، یہ مثلا یہ جو ہم کہتے ہیں اے کاش، ایک طالب علم کہتا ہے اے کاش میں امتحان کے سے پہلے پڑھ لیتا، سال کی ابتدا میں میں ایک اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتا اسٹڈی کا، اب افسوس کرے گا تو اس کا فائدہ ہے؟ اب امتحان سر پر ہے نہیں، جو باقی وقت بچا ہے اس میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے کہ جو کچھ بھی اس کے ہاتھ میں وقت ہے، صلاحیت ہے، اسے استفادہ کرے۔ اسلام یہ چاہتا ہے، دین یہ چاہتا ہے کہ اگر آپ کو کہیں افسوس ہو رہا ہے تو اس افسوس کے ذریعے سے اپنے مستقبل کو تعمیر کریں۔ حدیث کا خلاصہ بھی ہے کہ ماضی کے گناہوں کا خوف تمہیں مستقبل کی تعمیر سے نہ روکے۔ ہمیں سے بہت سارے افراد ہیں جو ماضی میں اتنا گریہ کرتے ہیں کہ وہ مستقبل کی تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ ماضی کی ناکامیوں اور شکست کا خوف اور گریہ اتنا ہو کہ جو تمہیں اب تمہارے مستقبل اور فیوچر کو تعمیر کرنے سے نہ روکے۔ جب بھی آپ کی ماضی کی غلطیوں کا خوف اور آنسو اور ہائے واویلا آپ کو مستقبل سے روکے گا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بلا قیمت ہے، بلا قیمت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے، مثلا ایک شخص تھا اس کی فجر کی نماز قضا ہو گئی، اب اس نے سنا تھا کہ جناب فجر کی نماز قضا ہو جائے تو بہت گریہ کرنا چاہیے، اب وہ گریہ کرنے بیٹھا، مسلسل میں بیٹھ گیا، رو جا رہا ہے، توبہ استغفار، یہاں تک کہ زور و اثر بھی قضا کر دی۔ ہو یہ فجر کی نماز کا قضا ہونے کا خوف اتنا ہونا چاہیے کہ اگلی نماز وقت پہ ہو، لیکن اگر فجر کی نماز قضا ہونے کا خوف، گریہ، توبہ، اللہ استغفار، اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء مثلا انی کنت من الظالمین، ذکر یونسیہ پڑھے، لیکن اگر ظہر عصر مغرب عشاء قضا کرے وقت پہ نہ پڑھے تو پھر کیا فائدہ ایسے افسوس کا؟ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماضی سے اپنے مستقبل کی تعمیر کریں۔ یہ جو آپ جملہ پڑھتے ہیں زیارت وارث میں، یا لیتنا کنا معکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، یا لیتنی کنت معاکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، فافوز معاکم، تو میں آپ کے ساتھ بلند درجہ تو فائد ہوتا. کہ واقعاً دین اور تشیع ہم سے صرف زبانی کلامی افسوس کرانا چاہ رہے ہیں کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، اور پھر اس میں نوحہ بنا لیں اور کہیں کہ جناب اے کاش کربلا میں ہوتا، میں ایسا کرتا، میں ویسا کرتا. کیا واقعاً دین ہمیں صرف یہ کہنا چاہ رہے تم افسوس کرو، یا کوئی ہم سے مثبت کام لینا چاہ رہا ہے اس یا لیتنی یا لیتنا کے زمرے میں کہ اے کاش ہم، یا اے کاش میں کربلا میں ہوتا؟ اگر آپ کہیں گے اسلام یہ زیادہ صرف افسوس کرے ہم کربلا میں نہیں تھے، اس افسوس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کہ جو آپ کے موجودہ حال کو، آپ کی حالت کو، آپ کی دنیا کو، آپ کے دین کو، آپ کے عقائد کو، اس کی اصلاح نہ کرے. اگر میں نماز پڑھوں، نماز سے میری دین و دنیا کی اصلاح نہیں ہو تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر میں روزہ رکھوں، روزہ رکھنے سے میرے دین و دنیا کی میں کوئی مثبت کردار ادا نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح روزہ نہیں رکھ رہا ہوں. میں عزاداری کروں، میں امام زمان کا جشن مناؤں، عزیزان گرامی، اس سے میری موجودہ صورتحال اگر چینج نہیں ہو رہی ہے، تبدیل نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں صرف خالی کھوکھلی عبادات انجام دے رہا ہوں. تو یہ جو زیارت وارثہ میں پڑھتے یا لیتنی کنت معاکم، یا لیتنا کنت معاکم، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، تو کیا اسلام آپ کے خیال میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ تم افسوس مرو اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا؟ کیا واقعاً آپ کے خیال میں دین صرف زبان سے کہلوانا چاہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں. کوئی بھی جو دین کا تھوڑا سا شعور و فہم رکھے گا وہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا. دین ہم سے صرف یہ نہیں کہلوانا چاہ رہا. ایک شخص تھا کربلا میں جس کا ورد زبان یہی تھا، یا لیتنی کنت معاکم، اے کاش میں کربلا میں ہوتا، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے. اس کا نام ہی یا لیتنا پڑ گیا تھا، یعنی لوگ اس کے اصل نام سے بھول گئے تو اس کو کہتے یا لیتنا ادھر آؤ، یا لیتنا ادھر آؤ، یہ کام کر دو. وہ بھی خوشی خرچی یہی ذکر کرتے ہوئے کرتا تھا. ایک دن صبح آیا بازار میں اور خاموش، تو لوگوں نے پوچھا بھائی آج تمہاری زبان میں وہ ذکر نہیں ہے اللہ جنا کن معاکم. کہا کہ مجھے اپنے ایمان کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. کیسے؟ کہیں گے رات کو میں نے خواب میں دیکھا امام حسین علیہ السلام کربلا میں، ہم مدینے سے گزر رہا ہوں، نماز کے وقت ہے، امام نے کہا ادھر آؤ. جی مولا، حاضر، حکم فرمائیے. تم کہتے تھے نا اے کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم یہ کرتے، ہم وہ کرتے. جی ابھی ہم جیسے یہاں پہ کہیں کہ ابھی امام آ جائے ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، میں بھی آپ سے بڑھ کر چار نعرے لگاؤں گا. لیکن عمل کی دنیا ثابت کرتی ہے کہ ایمان کتنا مستحکم ہے. باتوں کی دنیا میں میدان بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن عمل کی دنیا میں میدان بہت چھوٹا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اس لیے کسی پہ تنقید کرنا بہت آسان ہے، اور ہاٹ سیٹ پہ بیٹھ کر جواب دینا یہ بہت مشکل ہے. اب یہ بیچارہ ہاٹ سیٹ پہ آ گیا، امام نے کہا کہ ادھر آ جاؤ، تم کہتے تھے نا اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، ایسا ہوتے. امام نے کہا ٹھیک ہے، نماز پڑھو، تم سامنے کھڑے ہو جاؤ. جی مولا، اس سے بڑھ کر کوئی اور سعادت، اس سے بڑھ کر کوئی اور کامیابی کہ آپ نماز پڑھو میں صبر بن جاؤں؟ کھڑا ہو گیا، اب ادھر سے تیر چلا. اب یہ نوجوان بتا رہا ہے کہ تیر چلا، سامنے سے دیکھ رہا ہے تیر آ رہا ہے، پیچھے امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں. اس کے دل میں محبت آ گئی بیوی بچوں کی، ہٹ گیا. پیچھے مڑ کے دیکھا تو تیر امام کو لگا خواب بیان کر رہا ہے. ارے آنکھیں کھولی، یہ کیا ہوا؟ یہ تیر امام کو لگ گیا. چونکہ محبت تھی نا، ناقص محبت تھی، کامل نہیں تھی. اب دوبارہ سے تیار ہو، نہیں نہیں مجھے اب دوبارہ سے جنو تیر لے رہا ہے. تیر چلا دوسرا، اب اس کو سلو موشن آپ سمجھیں یا جو بھی آپ سمجھیں، اب یہ پھر جو ہے وہ دنیا کی محبت آئی، وہ پھر یہ ہٹ گیا. پھر تیر امام کو لگا، پیچھے دیکھا امام کو تیر لگا، امام حالت نماز میں. پھر اپنے آپ کو تیار کیا، ارے میں نے یہ کیا کیا، محبت تھی لیکن ناقص تھی. اس طرح دو تین تیر امام کو لگے اور یہ ہٹ گیا. اسی اثنا میں امام نے نماز تمام کی اور امام نے کہا تمہارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ تم اتنی دنیا میں مگن رہو اور یہ کہتے رہو کاش ہم کربلا میں ہوتے، اگر تم کربلا میں ہوتے تو تم یہ کر رہے ہوتے. اگر یہ واقعہ 99% جھوٹا اور 1% اگر سچا ہے، میں 50-50 بھی نہیں کہہ رہا، اگر 1% سچا واقعہ ہے یہ، اس میں صداقت 1% 1% پائی جاتی ہے، تو یہ ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے، ہمیں بیدار کرنے کے لیے کافی ہے. یہ جو اسلام کہہ رہا ہے، دین کہہ رہا ہے، شریعت کہہ رہی ہے، کہو کہ کاش میں کربلا میں ہوتا، اس کا کیا مطلب؟ میں صرف افسوس کروں؟ نہیں، ماضی کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے اپنے مستقبل کی تعمیر کرو. یہ جملہ در حقیقت کربلا کے لیے نہیں ہے، یہ جملہ در حقیقت کربلا سے مخصوص ضرور ہے، لیکن یہ متعلق ہے امام عصر کے انقلاب سے. جس طرح ایک آیت کیا ہوتی ہے، اس کا شان نزول ہوتا ہے. شان نزول وہ بیک گراؤنڈ، وہ سیناریو جس میں آیت نازل ہوتی ہے. مثلا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اہل بیت اپنی روٹیاں اٹھا کے دیں تو آیت نازل ہو گئی. یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ شان نزول ہے، یعنی مخصوص ہے. انما ولیکم اللہ و رسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ و هم راکعون. آیت بالآیت ہے. کب نازل ہوئی؟ جب مولا علی نے انگوٹھی دی حالت رکوع میں. یہ مخصوص ہے، یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ چینج نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا میسج جو ہے وہ تا قیامت اس کا ایک دروازہ کھلا ہے، جتنا چاہے آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یا لیت لی کنت معکم کا جملہ کربلا سے مخصوص ہے، لیکن یہ متعلق ہے امام عصر علیہ السلام سے. کیونکہ دین کا مزاج صرف افسوس کروانا نہیں ہے، دین کا مزاج صرف ہائے ہائے کرانا نہیں ہے، دین کا مزاج صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے بوڑھی عورتوں کی طرح آٹ آٹ آنسو بہاؤ اور کہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں، دین چاہتا ہے کہ اپنی موجودہ حالت کی تعمیر کرو اور اپنے مستقبل کی تعمیر کرو. جس کا اگر آج پریزنٹ اچھا ہے اور مفید و کارآمد ہے، تو کل اس کا فیوچر بھی اچھا پازیٹیو اور کارآمد ہوگا. ایک پازیٹیو اور کارآمد جو کہہ رہا ہوں، یہ دین کی نگاہ میں. ویسے دنیا کی نگاہ میں تو بہت سارے لوگ بہت سارے کام کریں، پازیٹیو بھی ہیں، مفید بھی ہیں، لیکن وہ در حقیقت اس کی آخرت میں کوئی کام انجام دینے والے نہیں ہیں. عزیزان گرامی، یہ جملہ یا لیتنی کنت معکم امام زمانہ سے متعلق ہے، کہ ایک اور وقت آنے والا ہے جس میں تم نے اپنی صلاحیتوں کو مجتمع کرنا ہے، جمع کرنا ہے اس فرزند زہرا کے لیے. یہ پہلا حصہ. دوسرا حصہ جس کو میں نے شروع میں عرض کیا، وہ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کثرت سے میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اس میں تمہاری گشائش اور آسانی ہے. یا یہاں پر بھی لکھا ہوگا کہیں نہ کہیں، یہاں پہ لکھا ہوا جائے وہ عجل فرج ہوں. عجل فرج ہوں کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امید، یعنی آرزو، یعنی اسپرٹ، یعنی لگن، یعنی تڑپ. نا امیدی کی اس دنیا میں، ظلمت کدے میں، اس چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے میں اگر کوئی امید ہے تو وہ اس نور الہی کی ہے کہ جو کبھی خاموش ہونے والا نہیں ہے، جو کبھی کم ہونے والا نہیں ہے، جس کی زوپاشیں مسلسل جاری و ساری ہیں. عزیز علی کرامی، وہ عجل فرج ہوں یعنی امید ہے مسلسل، یعنی آرزو ہے. توجہ رکھیے گا، وہ عجل فرج ہوں کوئی ذکر نہیں کہ ہم بیٹھ کے وہ عجل فرج ہوں کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں. نہیں، وہ عجل فرج ہوں کی تسبیح کا مقصد یہ نہیں کہ بیٹھ جائیں، ورد کا مقصد یہ نہیں کہ زبان پہ لے آئیں. وہ عجل فرج یعنی اپنے ذہن و قلب کو آمادہ و تیار کرے امام عصر علیہ السلام کے لیے، ان کی معرفت حاصل کرے. امام کی معرفت سے کیا مراد ہے؟ معرفت دو قسم کی ہوتی ہے، بہت جگہ بیان کر چکا ہوں، صرف اشارہ دے دبو گزروں. ایک جاننا ہوتا ہے، ایک پہچاننا ہوتا ہے. جاننا ظاہر سے ہوتا ہے، پہچاننا صفات اور باطن سے ہوتا ہے. آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ جی ہاں. ڈیفینس میں فلاں فیز میں فلاں گلی فلاں اسٹریٹ میں بنگلے نمبر فلاں میں رہتے ہیں. آپ ان کو پہچانتے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہتے کہ ان کا مکان دو طبقہ والا ہے, سیکنڈ فلور پہ رہتے ہیں, پیلے رنگ کی گاڑی ہے, چار بیٹے ہیں, جی فلاں جگہ جاب کرتے ہیں. نہیں, آپ کیا کہتے ہیں جب آپ نے کہا ان کو جانتے, جی فلاں اسٹریٹ میں فلاں مکان نمبر پہ رہتے ہیں فلاں فیز میں, پہچانتے ہیں. اب آپ کا سوال بالکل چینج, آپ کا جواب بالکل چینج ہے. کیا آپ نے کہا جی ہاں بہت خوش اخلاق ہیں, ملنسار ہیں, مومن ہیں, ہمدرد انسان. کیا ہوا؟ بالکل جواب چینج ہو گیا. آپ نے کہا یعنی صفات سے جاننا ظاہر اور بدن سے ہے, پہچاننا صفات سے اور کردار سے. امام کو جاننا بھی ہے اور امام کو, جی ساتھ ساتھ بولیں, پہچاننا بھی ہے. امام کی پہچان کے لیے کیا کریں گے؟ امام جو کرنے والا ہے, امام کے جو مقصد ہیں, امام کے جو اہداف ہیں, امام کے جو مقاصد, امام کیا کرے گا آ کر. آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں بہت سارے نوجوانوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے بغیر کسی وجہ بتائے ہوئے. قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اس طرح گرفتار نہیں کر سکتے, اگر آپ گرفتار کرتے ہیں تو اس کو عدالت میں پیش کریں. تین تین سال ہو گئے, دو دو سال ہو گئے, لیکن ہمارے افراد نہیں پتا. صحیح, ہمارے افرادوں کو شہید کیا جا رہا ہے. ہم آواز استغاثہ بلند نہیں کرتے, آواز احتجاج بلند نہیں کرتے. یا مثلا آپ دیکھیں کہ خیر کراچی میں تو الحمدللہ کم ہے, پنجاب میں آپ جائیں جہاں پر جہالت زیادہ ہے, وہاں پر محفل میلاد کیسے منایا جا رہا ہے؟ ناچ گانے کے ذریعے سے رقاصوں کو دعوت دی جاتی ہے باقاعدہ گانوں کی طرزوں پر. اور اب تو بڑے بڑے مفسر اور علامہ اور ذاکر, جی یہ وحشی ڈانس کرا رہے ہیں اپنے گھروں میں. وہ نام کے مفسر ہیں, اب سوچنا چاہیے. آپ ذاکر حسین ہیں, اگر آپ یہ کام کریں گے تو عوام کیا کرے گی؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ سوچنا چاہیے. یہ جو اجتماعی مسائل ہیں کیا یہ امام سے متعلق نہیں ہیں؟ یہ بے گناہ جو پکڑے جا رہے ہیں, یہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے, یہ پاکستان میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ گرفتار کیے جا رہے ہیں, ان کو تحقیر کیے جا رہا ہے. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جناب ان مسائل کو آپ عزاداری اور محفل ملا سے دور رکھیں. یہ بڑی سیاسی مسائل ہیں معذرت کے ساتھ, ان کو دور رکھیں. اگر آپ کہیں کہ یہ انسانوں کے مسائل اور شیعوں کے مسائل نہیں ہیں تو آپ غلطی پر ہیں. کہتے السلام علیکم امام الانس والجان, روزانہ کہتے نہیں کہتے, کم سے کم تین مرتبہ تو کہتے ہی ہیں امام الزمانہ کو یاد کر کے. السلام علیکم یا امام الانس والانس, یعنی انسان, جان یعنی جن. خوب یہ جو پکڑے جا رہے ہیں, قتل ہو رہے ہیں, یہ انسان نہیں ہیں. یہ جو ہلاکت ماورائے عدالت ہونی ہے, انسان نہیں ہیں. کیا آپ کے خیال میں امام زمانہ کو اس سے کوئی رنج نہیں پہنچتا؟ یہ مظلوم فلسطینیوں, بحرینیوں, یمنی مارے جا رہے ہیں, امام زمانہ کو کوئی اثر نہیں ہوتا؟ سوچیے گا. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ان مسائل کو آپ الگ کر دیں. تو آج جو لوگ اجتماعی مسائل کو مجالس اور محافل سے الگ کر رہے ہیں, کل یہی افراد آ کر امام کے مرد مقابل کھڑے ہوں گے. کیونکہ امام آ کر جب ظلم اور ستم کو مٹائے گا تو آج جہاں جہاں جو بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں, کسی بھی صورت میں جو ظلم و فساد اور بربریت کو فروغ دینے والی ہیں, امام کی تلوار, امام کا جہاد, امام کا قیام ہوگی اور مخالف ہوگا. تو کل یہی لوگ جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اجتماعی مسائل کو مجالس اور محافل سے دور رکھا جائے, امام زمانہ کو مثلا ان کے ذکر کو دور رکھا جائے, کل یہی افراد امام کے مد مقابل کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے جناب نہیں نہیں یہ تو امام نہیں ہے. کیوں جناب؟ یہ تو فلاں کو مارنے کی بات کر رہا ہے. آپ کے خیال میں امام کوئی بزم محفل سجائیں گے کہ جب امام آئیں گے حال دل سنائیں گے؟ معذرت کے ساتھ, امام اصلاح کے لیے آئیں گے, تلوار اٹھائیں گے, ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے. ظلم و ستم کا خاتمہ जंदरी के छू मंत्र और जादू मंत्र से नहीं होगा, तलवार चलेगी, खून बहेगा, लोग मारे जाएंगे, कत्ल होंगे, गिरफ्तार होंगे, तब जाकर ये जुल्म। आप क्या समझते हैं ये जो आप देखते हैं तजावजात हटाने का एक गोगा उठता है, एक लहर आती है, उसको हटा दिया जाता है, थोड़े अरसे बाद फिर यही तजावजात करने वाले रेड़ी और फांचा फरूद दोबारा से अपनी जगह पे आ जाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आज जो रोडों पर जो है वो अपने ठेले और दुकानें सजा के और दुकानें बढ़ा बढ़ा कर बैठे हुए हैं, ये जो आज मसलन इंक्रोचमेंट का मुकाबला कर रहे हैं कि अभी एक लहर आती हटा देते हैं, लहर ठंडी पड़ गई जनाब, फिर दोबारा से शुरू कर दिया। तो जब एक दुकानदार ठेले वाला और दुकान को 6-6 फीट बढ़ाने वाला जो मुकाबला कर रहा है, तो ये बड़ी बड़ी जुल्म की बसात फैलाने वाले, दुनिया के मीडिया को, दुनिया के इकोनॉमिक्स को अपने हाथ में लेने वाली ताकतें क्या हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगी आपके ख्याल में, इमाम के मुकाबले में कुछ नहीं करेंगी और इमाम भी इनके मुकाबले कुछ नहीं करेगा। तो मारफत ज़रूरी है अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम क्या करेगा आकर, इमाम के मकासद क्या हैं, तवज्जो रखिएगा। इमाम का मकसद वही मकसद है जो रसूलुल्लाह का मकसद है, इमाम का वही मकसद है जो इमाम अली का मकसद है, इमाम अली का जो मकसद है वही है जो इमाम हुसैन का है, और इमाम ज़माना का वही मकसद है कि जो इमाम हुसैन का है, परचम भी वही है, नारा भी वही है। अज़ीज़ाने गिरामी, महदवियत और हुसैनियत दर हकीकत इनका लाज़िम व मलज़ूम का रिश्ता है, लिहाजा हमें अपनी सोच को बदलना होगा, इज्तिमाई सोच को डेवलप करना होगा। अज़ीज़ाने गिरामी, टीम वर्क करना होगा, बगैर टीम वर्क के कोई भी निजात मुमकिन नहीं है। यही दुआ अहद जो पढ़ते हैं उसमें 8 टीमों का तस्करा है, 8 गिरोहों का तस्करा है कि टीम वर्क करो। छठे इमाम बता रहे हैं टीम वर्क करो, टीम वर्क करो यानी टीम वर्क किसे कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं कि एक दस्तूर हो कि करना क्या है, कहाँ से कहाँ तक जाना है, इब्तिदा कहाँ है, इख्तिताम कहाँ है, लीड कौन करेगा, करना क्या है, कितने स्टेप्स में करना है, कितने मराहिल में अंजाम देना है, और फिर इनसे नतीजा क्या हासिल करना है। टीम वर्क यही होता है, टीम वर्क ये नहीं होता कि मछली फरोश और सब्जी फरोश को लाकर खड़ा कर दिया जाए, टीम वर्क इन तमाम कामों के अलावा हम फिक्र और हम सतह अफराद का जमा होना ज़रूरी है। मैं एक टीम वर्क करना चाहता हूँ जनाब, मैं आपको क्लासों में पढ़ाऊँगा, मैं सब्जी फरोश को ले आऊँ, मैं कफन फरोश को ले आऊँ, अब नहीं हो सकता। टीम वर्क, टीम वर्क के लिए लाजिम और ज़रूरी है कि हम फिक्र अफराद हों, हम सतह अफराद हों, उनका एकेडमिक लेवल एक जैसा हो कम से कम, और फिर उसके बाद जो है वो जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि टीम वर्क कहाँ से कब तक कैसे किन स्टेप्स में कितने मराहिल में क्या करना है और आपको अचीवमेंट्स क्या होनी है, इन सब को मालूम होना चाहिए। इमाम ने 8 गिरोह के लिए टीम वर्क बनाए हैं, टीम वर्क 8 गिरोह होने चाहिए। दुआ अहद में जो जिक्र किया गया उसकी बात कर रहा हूँ, और जगह दूसरी चीज़ें भी बयान की गई, लेकिन दुआ अहद की बात कर रहा हूँ। 8 टीम वर्क इमाम ने बताए, टीम वर्क क्या यही है कि हम फिक्र अफराद जमा हों। अज़ीज़ाने गिरामी, लिहाजा इमाम की मारफत कि जो हमें जाहिलियत से निजात दे, मैंने कल भी किसी मौके पे कहा था इमाम गायब नहीं है, हम कहते हैं इमाम गायब है, इमाम गायब नहीं हो सकता। गायब किसे कहते हैं, गायब उसे कहते हैं जो मौजूद ना हो, मसलन जिसका 1 रोल नंबर है, किसी का 2 रोल नंबर है, किसी का 3 रोल नंबर, रोल नंबर 1 प्रेजेंट और एब्सेंट, एब्सेंट एब्सेंट का क्या मतलब है, ये प्रेजेंट नहीं है, जो प्रेजेंट है वो एब्सेंट नहीं है, ये निस्वी एक ताल्लुक होता है, जो प्रेजेंट है वो एब्सेंट नहीं है, जो एब्सेंट वो प्रेजेंट नहीं है, यानी निस्बी ताल्लुक होता है, नस्बत से समझा जाता है, जैसे ये नीचे ये ऊपर है, ये नीचे है तो ऊपर नहीं है, वो ऊपर है तो ये नीचे, मसल वो नीचे नहीं कहलाएगा, वो ऊपर ही कहलाएगा, ये नीचे कहलाएगा, नस्बत से रिलेशन से दर हकीकत समझा जाता है। इमाम गायब नहीं है, इमाम तो इन 1185 सालों में अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने वाला है। हमने बहसीत उम्मत अपनी जिम्मेदारियों को अदा नहीं किया। इमाम गायब नहीं है, हम गायब हैं। गायब किसे कहा जाता है, जो अपनी ड्यूटी को अंजाम न दे। तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारी सीट पर मसलन मौजूद होना था क्लासरूम में, तुम नहीं हो, एब्सेंट हो, तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में अपने रोल नंबर की सीट पर डेस्क पर मौजूद होना था, तुम नहीं, इसे मतलब तुमने अपनी जिम्मेदारी को अदा नहीं किया, तुम एब्सेंट हो गए हो, तुम गैर मौजूद हो, तुम गायब हो, तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदा नहीं किया, तुमने अपने वज़ाइफ़ से पहलू तहीर तैयार की, तुम गायब हो। वो उम्मत जो अपनी जिम्मेदारियों पर अमल ना करे वो गायब है, वह इल्ला इमाम गायब नहीं हो सकता। इमाम किसका फर्ज़ है? इमाम अली का। मौला अली कह रहे हैं कि सरूनी सरूनी कबल तफ़क़िदूनी, पूछो कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ जाऊँ और मैं ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों को जानने वाला हूँ। आपके ख्याल में क्या इमाम ज़माना नहीं जानते आसमान के रास्तों को? वही इल्म है जो इमाम अली से चलकर, रसूलुल्लाह से चलकर और अहले बैत के ज़रिए से इमाम ज़माना तक अलैहिस्सलाम तक पहुँचा है, याद रखिएगा। लिहाजा हमें अपने आप को तब्दील करना होगा, इमाम ज़माना के लिए तब्दील करना होगा, मारिफत हासिल करनी होगी, अखलाक, किरदार, इज्तिमा, तालीम, सेहत, सकाफत, सियासत, जितनी भी फील्ड्स ऑफ लाइफ हैं उन सब के बारे में मुझे आगाही होनी चाहिए, क्योंकि जितनी भी फील्ड्स हैं, जितने भी मियादीन ज़िंदगी हैं, वो सब आकर इमाम उनकी क़यादत फरमाएंगे। यहाँ पे एक ज़िमनी सवाल पैदा हो सकता है और अक्सर मैं इसका जवाब देता रहता हूँ, हम क्या करें कि इमाम के लिए मुफीद, एक्टिव और पॉजिटिव रोल किरदार अदा, पॉजिटिव रोल अदा करें? आप जो हैं, जैसे हैं, जितने हैं, अपने आप को मुस्बत बनाइए, कारामत बनाइए, एक्टिव बनाइए। लेकिन ये मुस्बत, कारामद और एक्टिव दर हकीकत दीन और कुरान और अहले बैत की निगाह में होना चाहिए। जो काम करें कुरान और अहले बैत से ताईद लें, मुस्बत, पॉजिटिव, कारामद, आप इमाम के लिए मुफीद होंगे। अगर आज आपकी ज़िंदगी इमाम के लिए मुफीद है तो कल अस्ते ज़रूर में आपकी ज़िंदगी इमाम के लिए मुफीद होगी। अगर आज मेरी और आपकी ज़िंदगी, खुदा न खास्ता किसी की ज़िंदगी मुफीद और कारामद और पॉजिटिव नहीं है तो वो कल अस्र ज़हूर में भी ईमान के लिए कुछ नहीं कर सकता। याद रखिएगा, जो आज, जिसका आज अपने हाथ में है वो कल ईमान के लिए कुछ कर सकता है, जिसका आज अपने हाथ में नहीं है वो कल ईमान के लिए कुछ नहीं कर सकता। ऐसा निगरान में आपकी ज़हमत कर रहा हूँ तो दुर विज मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। चेंज करना होगा, तब्दीली लानी होगी, अमर बिल मारूफ करना होगा। अगर मिसाल के तौर पर मेरी इस आबा में आग लग जाए, मुझे अंदाज़ा ना हो, आपके मौलाना आग लग गई, क्या कह रहे हैं दूर से नजर सुन, मौलाना आग लग गई, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, सही ऐसे ही करेंगे ना। जलजला आ रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा, मसलन कोई ख़तरा है पीछे, मुझे नहीं पता चल रहा, आप देख रहे हैं, अब कहीं मौलाना ख़तरा है, चीखेंगे चिल्लाएंगे, आग लगने के लिए, ख़तरा से आगाह करने के लिए हम चीखते चिल्लाते हैं। लेकिन आज हमारे नौजवानों का ईमान ज़ाया हो रहा है, हम चीखते हैं चिल्लाते हैं, कोई आवाज़ बुलंद होती है? अभी आग लग जाए, फायरिंग हो जाए, ख़तरा हो जाए, खुदा ना खास्ता, कितना ज़ोरदार तरीके से हम शाउट करेंगे, कहेंगे खबरदार, होशियार, मसलन, ईमान जल रहे हैं लोगों के, खानदान के खानदान तबाह बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ आती है, यह है मीडिया वार। इमाम ज़माना को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा सामना है वो मीडिया वार है, वो सॉफ्ट वार है। सॉफ्ट वार में कोई गोली नहीं चलती, कोई कैद में नहीं जाता, किसी का खून नहीं बहता, किसी को जिंदान में नहीं डाला जाता, कोई अरेस्ट नहीं होता है। सॉफ्ट वार में माइंड को कंट्रोल किया जाता है, आपकी सलाहियतों को कंट्रोल किया जाएगा, आपकी स्किल्स को दर हकीकत अगवा किया जाएगा। एक अगवा वो होता है जो बदन का होता है, अगवा करके जिसको अगवा है लेते हैं, हमारी उर्दू में अगवा कहते हैं, अगवा करके ले जाते हैं, लेकिन आज انسانوں کے انسان اغوا ہو رہے ہیں، مساجد کی مساجد اغوا ہو رہی ہیں، امام بارگاہوں کے امام بارگاہ اغوا ہو رہے ہیں، ممبر کے ممبر اغوا ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں ہے، کوئی شعور. یہ ہے سافٹ وار، یہ وہی سافٹ وار ہے جس کا سامنا امام علی کو تھا. رات کی تاریخ میں بچوں سے بکری کے بچے چھڑا کے لے جاتے، صبح جب بچہ روتا تو کہتے کہ علی اور اس کی فوج والے آئے تھے جو تمہارے بکری کے بچوں کو چھڑا کے لے گئے. یہ سافٹ وار ہے جس کا سامنا مولا علی کو تھا. جب مولا علی شہید ہوئے اور شام خبر پہنچی علی مسجد میں قتل کر دیے گئے، کہا علی اور مسجد، تصور کر سکتے ہیں علی اور مسجد؟ لوگ، یہ ہے سافٹ وار. امام زمانہ کو سب سے زیادہ اس سافٹ وار کا سامنا ہوگا، اور اس سافٹ وار کا مقابلہ شعور اور آگاہی سے ہو سکتا ہے. وہ اجل فراجہم، شعور اور آگاہی دینے کا وہ فارمولہ ہے جو امام نے خود تجویز کیا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے سے تسبیح پڑھیں وہ اجل فراجہم، اجل فراجہم، اجل فراجہم. آج ہم امام زمانہ کو 5 لاکھ درود بھیج رہے ہیں، آپ فارورڈ کیجئے. اور پاگل کے بچے، تمہیں پتہ ہی کس نے بھیجا ہے؟ صلوات ایسے بھیجی جاتی ہیں، یہ صلوات ایسی جیسے بھیج رہے ہیں جیسے وادی حسین میں تلاوت کے جو اسپیکر لگے ہوتے ہیں. اس سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ان اسپیکر سے، دعا سے، تلاوت سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کی ان صلوات سے امام کو کوئی فائدہ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. صلوات بھیجنی ہے، منہ سے بھیجو، زبان سے بھیجو، نیت سے بھیجو، خلوص سے بھیجو، امام کو حاضر و ناظر سمجھ کے بھیجو. وہ صلوات امام کے لیے بھی جائے گی، تمہارے اور میرے نفسوں کی پاکیزگی کا سبب بھی بنے گی. لیکن کیا ہے، بھیڑ چال ہے ہماری، یہ چلے جا رہے ہیں. یہ ایس ایم ایس 5 لاکھ صلوات بھیجنا ہے، آپ بھی بھیجیے جناب. ایس ایم ایس بنانے والی کمپنی نے بنا کے بھیج دیا، اس کا پیکج چل رہا ہے، آپ کی صلوات ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے کہ یہ نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے. عزیزانی گرامی، سافٹ وار، بس میں نے آپ کی ذہن زمان کیا، امام اصل کو سافٹ وار کا سامنا ہوگا. لہٰذا جتنا ہم آگاہ اور وسیلت ہو، سافٹ وار سے کیسے لڑا جاتا ہے الگ موضوع ہے، میں سوالی دھونا نہیں چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، بظاہر 10 بجے تک ختم کرنا تھا، کل اب طولانی نہیں ہوگی، معذرت چاہتا ہوں. آخری 2-3 منٹ بس، اور اب دعا کر کے ختم کروں گا. شعور اور آگاہی، بیداری، علم، عمل اور ارتقاء. علم، نالج، گوگل نہیں، واٹس ایپ نہیں. ہماری پہلی عبادت بھی واٹس ایپ ہوتی ہے اور آخری عبادت بھی واٹس ایپ ہوتی ہے. کسی سے میں نے بچے پوچھا، بھائی یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے مولانا فیس بک پہ آیا تھا، واٹس ایپ پہ آیا تھا. واٹس ایپ ہمارا قرآن ہو گیا ہے، واٹس ایپ ہمارا، معذرت کے ساتھ، آئمہ کی تعلیمات ہو گئی ہیں. گوگل نہیں، تعلیم، نور، علم، اہل بیت، جیسے یہ کلاسز ہو رہی ہیں آپ کی، عزیزان کرام یاد رکھیے گا. پھر عمل، اور پھر معرفت میں اضافہ ہو. اگر ایمان اور علم اور عمل کے ساتھ معرفت میں اضافہ نہیں ہونا، اس کا مطلب کچھ نہیں ہو رہا. لیول ہائی نہیں ہو رہا نا اگر، اس کا مطلب کچھ نہیں ہو رہا. آپ اپنے بینک میں پیسے ڈالتے رہتے ہیں نا، بھائی دو کتنے مہینے ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، کیا ہو گئے اماؤنٹ؟ جناب 10,000 ہو گئے، 2 مہینے جمع اور کیے، کتنے ہو گئے؟ 20,000 ہو گئے. لیول ہائی ہو رہا ہے نا، انکریز ہو رہا ہے. کبھی میں نے چیک کیا کہ میرا ایمان جو ہے اس کا لیول ہائی ہو رہا ہے؟ کبھی میں نے اپنی نماز کو چیک کیا، میری نماز اچھی ہے، اس کا لیول کیسا ہے، میرا اخلاق کیسا ہے؟ یہ شعور جب آ جائے گا اور یہ آگاہی جب آ جائے گی، تو جب میں اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاؤں گا، تو وہ جو چینج کرنے آ رہا ہے، ہم اس کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن جب میں خود اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا، تو وہ جو آ رہا ہے چینج کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، میں اس کو بھی تیار نہیں ہوں قبول کرنے کے لیے. یاد رکھیے گا، اکثریت لوگوں کی امام کے خلاف جو ہوگی، وہی ہوں گے جو زبانی کلامی دعوے کرتے تھے. وہ سمجھتے ہیں امام آگے کوئی محفل سجائیں گے یا شعر سنائیں گے، واہ واہ سبحان اللہ، حیدر حیدر کے نعرے لگائیں گے. معذرت کے ساتھ ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہ روایات کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں، یہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے. اگر ایمان مستحکم نہیں ہو رہا، معرفت امام میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ علم، عمل اور ایمان اور معرفت کا ارتقاء، اگر یہ ہے تو ہم امام کے لیے کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حضرت امام حجت علیہ السلام کے حقیقی نصرت کرنے والوں میں سے قرار دے, ہمیں امام کے سچ منتظرین میں سے قرار دے, ہمیں ان کے انقلاب کی راہوں کو ہموار کرنے والوں میں سے قرار دے. تمام مراجع اعظم کا سایہ ہمارے سر پر قائم ہو جائے, جہاں جہاں جو جو نظریہ مہدویت کے فروغ کے لیے شب و روز کوشاں ہیں اور کام کر رہا ہے, خداوند عالم ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. پاکستان سمیت امت مسلمہ کے تمام مسائل کے حل کے لیے, مسنگ پرسن کا مسئلہ ہو, آیت اللہ ابن زکزکی کا مسئلہ ہو, یا ہمارے مظلوم افراد کے قتل و غارت کا مسئلہ ہو, یا کسی بھی مظلوم مسلمان اور انسان کے قتل و غارت کا مسئلہ, خداوندہ ہمیں آگاہی و بصیرت عطا فرما. ہمارا خاتمہ ایمان اور محبت محمد آل محمد فرما, ہمیں ایمان اور شہادت کی موت سے سرفراز فرما, اور ہماری عیدی جو آج کے دن کی ہے وہ امام زمانہ کا ظہور اور ہمارے ایمان کی سلامتی ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کلام طولانی ہو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات.